Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu
Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوات فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاصول معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سایہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم یعنی شریعت اور نبوت عطا فرمائی پھر اگر یہ سب ان باتوں سے انکار کریں یعنی کفار تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دی ہیں کہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں یہ سورہ انعام کی آیات ہیں اور یہاں انبیاء سابقہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ رہا ہے اور متصل آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرما کر اس راہ کا ارشاد فرمایا جو راہ ہدایت ہے اور یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائی معزز سامعین کرام اللہ کریم کی ذات مالک کے کل کائنات ہیں خالق کے کل کائنات ہیں رب العالمین ہیں ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتے ہیں کوئی شے کوئی عمل کوئی ہوا کا جھونکا کوئی پتے کا ہلنا اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے اس کی ذات علیم ہے ہر شے ہر لمحے اس کے حضور حاضر ہے اور اللہ کریم نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اس کا عدد ہمارے شمار میں نہیں آ سکتا چونکہ شاید نہ ہمارا شمار اتنا ہو اور یقیناً نہ اتنی ہماری دسترس ہے ہم جان سکیں یا پہچان سکیں یا اس عدد سے آگاہی حاصل کر سکیں جس انبیاء سابقہ کی جماعت کا اللہ کریم یہاں ذکر فرما رہے ہیں یہ اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک جماعت ہے اور لگ بھگ 1,24,000 کے قریب تعداد میں علماء کرام تحقیق فرماتے ہیں اور اللہ کا احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نوازا قرآن کریم میں آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ فرائض نبوت کے حصے بیان ہیں اور سب سے پہلی اور جو بنیادی بات ہے وہ توحید ہے شرائطی ایمان کے ساتھ عبادات کی بات آتی ہے عبادات کے ساتھ عمل صالح کی بات آتی ہے عبادات بجائے خود عمل صالح ہیں لیکن جب عمومی طور پر عمل صالح کی بات کی جاتی ہے تو اس میں معاملات آ جاتے ہیں معزز سامعین کرام یہ جو حصے بیان فرمائے گئے ہیں اولئك الذين آتيناهم الكتاب. اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو کتاب نور ہدایت عطا فرمایا. یہ وہ حصے ہیں جو فرائض نبوت میں ہیں اور یہاں عطا کی بات فرمائی جا رہی ہے. جب آپ کتاب کی بات کرتے ہیں تو کلام ذاتی کے پہلو ہیں, اور جب کلام ذاتی کی بات آتی ہے تو کہیں کسی پہلو میں کوئی تشنگی نہیں رہتی. ہر شے, ہر حصہ جامع اور مستحکم بیان فرمایا جاتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, اور امتحان گاہ کا امتحان گاہ ہونا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ متعلقہ امور نہ ہوں, ان کے حل نہ ہوں, استعداد نہ ہو, تبھی جا کر یہ امتحان ہوگا. کسی نابینا کے لیے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس کی آنکھ نے بے حیائی کی, اس کے لیے بینا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اس دنیا کی امتحان گاہ کی تکمیل دونوں حصوں میں, جس کا امتحان ہے وہ بھی ہے, اور جو امتحان ہے وہ اصول و ضوابط بھی موجود ہے. تو کلام ذاتی اللہ کریم کا احسان کہ اس نے مقصد تخلیق سے لے کر اور تخلیقی مقاصد کے حصول تک ایک ایک بات اور جو حصے ضروری تھے ہم سے پہلے ہمارے بعد ایک ایک تک شناسائی کے اسباب عطا فرمائے. پھر فرائض نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کے حوالے سے جب آپ آیات کو دیکھتے ہیں تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کیا ایسے ہیں یہ فرائض نبوت. اب یہاں جب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ ایسی جماعت تھی, اب یہ اس جماعت اور اس آیہ کریمہ کا اگلا حصہ ہے جو دونوں تذکرے ہیں, اس سے یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو راہ ہدایت پر ہے. اب ہدایت کے لیے اللہ کریم نے کیا عطا فرمایا؟ آتیناہم الکتاب, کلام ذاتی سے نوازا, والحکم, اور حکم میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیے میں جو ترجمہ تحریر فرمایا آپ نے فرمایا شریعت. اب شرعی حصوں کے احکامات ہیں, قرآن کریم میں حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے, اور ہم جیسے کمزور اور کم علم لوگوں کے لیے اللہ کریم نے علماء کرام کی تحقیق کا کرنا اور سہل اور آسان پہنچنے کا سبب فرمایا, اور متصل ایک اجماع آج تک ہم تک پہنچانے کا سبب ہے, اور یہ سبب نہیں ٹوٹے گا. قیام قیامت تک کا جو وقت ہے, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, او كما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نور ایمان متصل وہاں تک پہنچ رہا ہے. اگر یہ انقطاع ہے تو پھر قیام قیامت ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ نور ایمان دنیا سے اٹھ جائے اور پھر دنیا کی بقاؤ, ایسا نہیں ہے. یہ دنیا, یہ جہان ختم ہو جائے. یہ اصول و ضوابط, اور ان اصول و ضوابط کا نہ صرف ماننا یا اختیار, خالص ماننا, خالص اختیار کرنے والا متصل جماعت کا سلسلہ جاری ہے, تو اس کائنات کی حیات اللہ جل شانہ نے رکھی ہے. پھر آتا ہے حصہ والنبوت, اور نبوت عطا فرمائی. میں تھوڑی دیر پہلے بات جب کر رہا تھا تخلیقات کی, تو تعداد ہم نہیں شمار کر سکتے, اقسام بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. ہر قسم کی تعداد پھر اور آگے بحث چلی جاتی ہے, لیکن اقسام تک کو ہم کلی طور پر نہیں جانتے. تو معزز سامعین کرام, یہ جو حصہ ہے نبوت کا, یہ ایک بہت بڑی عطا ہے اور ایک خاصہ ہے تمام مخلوقات میں اس بشر کا. اللہ کی مخلوق ہے, کون ہے جو یہ کہے کہ میری عظمت ہے یا میری حیثیت ہے یا مجھے پیارا جانا جائے؟ اس کی اپنی رضا، اس کی اپنی مرضی. اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. جہاں جس کو جس حیثیت میں جب پیدا فرمایا اس کا عین مقام وہی ہے. مخلوقات میں اور مکلف حصوں اور عبادات کے ظاہری حصوں کے پہلوؤں پر اگر آپ دیکھا جائے تو ایک حصہ ہے نوری مخلوق کا. اس میں اللہ کریم کے فرشتے ہیں، لیکن اس نوری مخلوق کے ساتھ عوارضات نہیں ہیں. تعمیل حکم میں ہر لمحے ہر لحظے مستعد ایسے ہی ہیں جیسے پہلے حکم سے ہیں. جب تک کا حکم ہے اسی طرح مستعد. بھوک پیاس نہیں ہے، تنگی تکلیف نہیں ہے، ذاتی چاہت نہیں ہے. لیکن ایک بات قرآن کریم ہی سے جو ملتی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے بشر کو پیدا فرمانا چاہا اور ذکر فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ بارئلہ آپ کی عبادت کے لیے ہم موجود ہیں، پھر ایسی مخلوق جس کے پاس اختیار ہوگا وہ فساد کرے. تو یہ بات، یہ آیہ کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سوچ نہیں ہے. اس نوری مخلوق کے پاس سوچ ہے، اسے تخلیقی طور پر رب کائنات نے ایسا تخلیق فرمایا کہ مرضی ذاتی نہیں ہے. اس سوچ میں بھی اللہ جل شانہ کی جو ایک حکم کی پاسداری ہے اور جو تابعداری ہے وہ شامل ہے. پھر جب ہم اس جہان فانی کو دیکھتے ہیں اور اس فرصت کے لمحات کو دیکھتے ہیں جو جہان فانی میں رب کائنات نے مکلف حصوں میں جس مخلوق کو عطا فرمائے، پھر دو حصے آ جائیں. ایک حصہ آتا ہے جنات کا. شیاطین بھی جنات کی نسل سے ہیں. اب اس کی آگے بھی نسل ہے اور عمومی جنات بھی ہیں جو اس شیطان مردود کی نسل سے باہر. اب اس جنات کی جماعت میں جو اس شیطان مردود کی نسل سے نہیں ہے وہ بھی مکلف ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بدبختی کی طرف جائیں اور حزب الشیاطین کا حصہ بنتے چلے جائیں. من الجن والانس، اس آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسانوں میں بھی جب کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے اور بے ایمانی اور بدبختی کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ حزب و شیاطین کا جو ہے ساتھی بنتا چلا جاتا ہے اور اس جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. اب جب جنات پر بحث کرتے ہیں تو ایک دفعہ میں کہیں بار بیان کر رہا تھا تو یہ بات میں نے عرض کی کہ جنات کے حساب میں، حساب کی بات قیامت کے دن اور سزا کی بات، یہ تو ملتی ہے قرآن کریم میں، جنت کی بات نہیں ملتی. انسان وہ مخلوق ہے جس کی جزا اور سزا کے پہلو میں جنت اور دوزخ دونوں ملتے ہیں. تو ایک مولانا صاحب مجھ سے قریب قریب لڑی پڑے کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو. اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ بات جو قرآن کریم میں اور تحقیقی طور پر آتی ہے اس میں آراء ہوتی ہیں. یہ کوئی بنیادی عقائد کی غلط اور صحیح کی بات نہیں، اس میں آراء آتی ہیں. اور یہ رائے بڑی مضبوط ہے کہ تذکرہ نہیں فرمایا گیا بخشش کے ساتھ جنت کا. اب جب آپ اس مخلوق کی بات کرتے ہیں، جنات کی بات کرتے ہیں، تو یہ ناری مخلوق ہے. اس ناری مخلوق کی بھی ضروریات ہیں، خواہشات ہیں. ایک اپنا جو رنگ و نسل کی ہماری تقسیم ہے، ایک تقسیم ان کے پاس بھی. وہ اپنی خوراک کیسے پوری کرتے ہیں، ان کے ذرائع کیا ہیں. ہم مادی حیثیت میں زراعت جو ہیں وہ خوراک کے کھاتے ہیں، وجود اس میں سے طاقت جو ہے وہ لیتا ہے. لیکن جب آپ ان کی تخلیقی حصوں کو دیکھیں گے تو انہیں کسی شے کی مادی حصوں کے کھانے کی بجائے اس کی طاقت ہی لے لیتے ہیں، چونکہ انہیں ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے، اس کی طاقت ہی لے لیتے ہیں، شے موجود ہوتی ہے اس کی طاقت یہ لے لیتے ہیں. تو جب بندے مومن اپنی غذا کی ابتدا اللہ کے نام کے بغیر کرتا ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ بے شمار کھانا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ ایسے بھس کھا رہے ہوتے ہیں، طاقت ساتھ اس طرح کی جو مخلوقات ہیں وہ لے رہی ہوتی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں یہ برکت بھی شامل ہے کہ پھر اس کی اس خوراک کو ایک حفاظت نصیب ہو جاتی ہے. پھر جب آپ اس مخلوق کو مزید بات کریں گے تو مکلف ہے، لیکن اس نے اقتداء کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ذاتی طور پر اس مخلوق میں کلام ذاتی کا نزول نہیں ہے اور نبوت نہیں ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور اختیار ہے ان کے پاس کس راہ کا یہ انتخاب کرتے ہیں، پابندی نہیں. پھر بات آتی ہے اس بشر کی، جس کا ایک ایک حصہ میں اور آپ ہیں، اور اپنی فرصت کے لمحات میں سے اپنے اس جہان فانی میں وقت پورا کر رہے ہیں. جب یہاں بات آئے گی تو رب کائنات نے جب اسے تخلیق فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اسے چٹختے گارے سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، جب مٹی سے وجود بنایا جا رہا تھا تو سجدے کا حکم نہیں تھا. فرمایا جب اس میں میں اپنی روح پھونک دوں گا، وہ حصہ جسے کلام ذاتی کل الروح من امر ربی فرماتا ہے، پھر حکم آیا سجدے کا. وہاں سے بنیاد ہے اللہ کریم نے اسے ایک عظمت عطا فرمائی. اسی عظمت کو لے کر جب آپ اگلے پہلو پر آتے ہیں تو رب کائنات نے نبوت کا مقام اسے عطا فرمایا، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جسے یہ شرف نصیب ہوا. پھر اس شرف کے ساتھ رب کائنات کا احسان عظیم کلام ذاتی سے نوازا. والنبوات، یہ وہ حصے ہیں جہاں یہ ساری عطا اللہ کریم جو ہیں وہ عطا فرما رہے. اب بات سمجھ کی اور دیکھنے کی ہے. ضروری نہیں ہے گھر بلندی تکبر کے معنوں میں آئے. حقیقت کے معنوں میں ہر شے اپنے مقام کے مطابق دیکھنا نظر آئے گا. تو یہ جو اللہ کریم کی عطا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس موازنے میں پڑھ جایا جائے کہ جیسے ہم ہیں ایسا ہے کوئی نہیں. خوش بختی یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی رضا اور قرب کے حصے عطا فرمائے ہیں. تو یہ وہ راہ ہے، یہ وہ حصے ہیں، یہ وہ اصول ہیں جہاں سے یہ ساری عطا نصیب ہوتی ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اب مکلف حصوں میں مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، مکلف ہے، اختیار ہے. اگر قید کی قسم آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ جو فجر نہیں ادا کرے گا دوسرے دن فجر تک وہ کچھ ہے کھا نہیں سکے گا. کون تھا جو فجر چھوڑ دیتا؟ عشاء نہیں پڑے گا تو رات بھر سو نہیں سکے گا، کیونکہ جس نے عشاء کا حکم دیا رات بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، آرام بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے، وجود بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے. پھر خواہشات ذاتی کو لے کر کو نہ سوتا، ہر کو ادا کرتا. مکلف حصے یہ ہیں کہ ایک اختیار دیا گیا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو. اب اس اختیار کو بھی لے کر ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اختیار شاید ایسا ہے جو میں چاہوں وہ ہو، اور اگر یہ سمجھ نہ ہو کہ جو میں چاہوں وہ ہو تو پھر بتائیں نا جی اپنے پیدائش کا، اپنے وقت کا، اپنے خاندان کا، اپنی شکل و صورت، رنگ و نسل، کیا اختیار ہے میاں؟ صحت بیماری کا ہے، اگر پیدائش کا نہیں ہے تو موت کا ہے، کیا اختیار ہے؟ بات اتنی ساری ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو، کس گاڑی میں بیٹھتے ہو. جس گاڑی میں بیٹھا جاتا ہے اس راہ کا سفر اور اس راہ کے مقامات از خود گزرتے رہتے ہیں. گاڑی خود چل رہی ہوتی ہے، مسافر کو اٹھا کر جا رہی ہوتی ہے. وہ جہت جو ان اصولوں پر لے جائے، جو اس راہ پر لے جائے، اللہ کریم اس راہ کے اسباب عطا فرما دیتے ہیں. اور جب دنیا داری اور دنیا داری ہی کو اصل سمجھ لیا جائے، چونکہ یہاں بھی یہ خطا ہم کھاتے ہیں، چونکہ دنیا میں رہ کر دینی اصول کا اختیار کرنا یہی تو امتحان ہے، لیکن دنیا ہی کو کل جان لینا یہ بات اور ہے. اور جب ہم دنیا داری کی باتوں میں آتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرے زور بازو سے ہو رہا ہے. عمر کے مختلف حصے ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، پختگی عمر ہے، بڑھاپا، ضعیفی، سارے حصوں میں ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اور یہی غلط فہمی اسی دنیا میں نکل رہی ہوتی ہے کہ جب کمزوری اور نحیفی آتی ہے تو بندہ شب و روز کو، جنہیں وہ کہتا ہے میں طلوع و غروب کروں گا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس طلوع و غروب کے ساتھ میں کیسے پہنچ پاؤں، یہی اپنی زندگی بتانا شروع کر دیتی ہے یہیں پر. اب اس سارے میں جو مکلف حصے ہیں، جہاں اقرار اور راہ ہدایت کا بیان فرمایا گیا، وہاں دوسرا حصہ بھی ہے جو بدبختی کا ہے، جنہوں نے اختیار کیا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، ایسی بھی ہوں گے جو انکار کریں گے. هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، ایسے بھی جو انکار کریں گے تو مکلف حصوں میں پابندی نہیں ہے. سب کفار ان باتوں سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کریم کا احسان ہے، جیسے اللہ کریم نے نور ایمان حیات بنا دیا اس خلق، تو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا یہ عالم کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اتنا درد آپ لے رہے ہیں کہ اس سے موت نہ واقع ہو جائے، اتنا درد آپ لے رہے ہیں. اگر آپ غور کریں کہ درد کی یا تکلیف کی وہ قسم جو بیماری نہ ہو، ارمان ہو، ایک دکھ ہو، ایک محبت ہو، ایک شفقت ہو، اور اس درد کا وہ درجہ ہو کہ زندگی کا انقطاع آ جائے، کتنا بڑا ہے اس دکھ کو. اور وہ دکھ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذاتی منفعت درکار تھی، یہ بھی نہیں ہے کہ رب کائنات کے حضور کسی شے کی کمی واقع ہو جائے گی اگر اس کی مخلوق جو ہے وہ سجدہ ریز نہیں ہو. اس مخلوق کی خاطر دکھ کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، یہ اس راہ سے بھٹک کر اپنا نقصان کر رہی ہے، چونکہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین پیدا فرمایا. تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب، سب کا کافر لوگ انکار بھی کریں گے، لیکن ہم نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرما دی. فقط وکلنا بہا قوم لیسوا بہا بکافرین، جہاں انکار کے حصوں کا بیان فرمایا، ہم نے ایسی بھی قوم پیدا فرمائی جو ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے گئے ہیں کہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں. عظمت صحابہ پر جہاں قرآن کریم میں اور جگہ بیان فرمایا گیا ہے، یہ آیا کریمہ بھی دلالت کرتی ہے. یعنی وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ اللہ کریم نے انہیں پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بھی رب کائنات نے مخصوص فرما دیے، پسند فرما دیے. انکار کرنے والوں کی اپنی حدیں ہیں، کہ ان کی حدوں نے فرعونیت کو بھی عبور کیا، لیکن اقرار والوں کا جب پہلو آتا ہے تو بعد از انبیاء بلند ترین مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کو بھی رب کائنات نے عطا فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ برگزیدہ جماعت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلند ترین جو ہے الگ ترتیب آپس کے مراتب میں حیثیت رکھتے ہیں. اب حفاظت دین ہے، حیات اس خلق کی نور ایمان سے ہے، یہ بات وہاں رہ نہیں گئی، ختم نہیں ہوگی. اس سے مراد ہے کہ جہاں انکار اور تجاوز ہوگا وہاں اقرار بھی ہوگا اور دست بستہ حاضر رہنے والے بھی ہوں گے. چونکہ اگر قیام قیامت نہیں ہے تب تک، کب تک نہیں؟ جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. اب اس موجودگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور یہ آیا کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ جہاں انکار والے ہوں گے اقرار والے بھی ایسے ہوں گے جو خالص ہوں گے. چونکہ مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی دی جا رہی ہے جو اخلاص میں، جن کا اور کوئی ثانی نہیں ہے امت، اور درجہ صحابیت ایمان کا وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھ جو یا آدھی مٹھ جو دے اور غیر صحابی اود پہاڑ جتنا سونا بھی دے، عند اللہ وہ آدھی مٹھ جو ہے وہ مقبول ہے. چونکہ وہ رب کائنات کی ذات وہ ہے جس نے خزانے کو خزانہ ہونا عطا فرمایا ہے، اسے خزانوں کی نہیں ضرورت. وہاں جو بات ہے وہ اخلاص کی آئے گی، اور جو صحابی رسول کا درجہ ایمان ہے جو اس آد مٹھ جو کے ساتھ خلوص ہوگا، وہ غیر صحابی ایک تو کجا ساری مخلوق جمع کر لی جائے اور تمام کا اخلاص جمع کر لیا جائے تو بھی مقابل سوچا نہیں جا سکتا. تو فرمایا پھر اگر یہ سب کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں. اب یہ اقرار خوشبختی ہے، موضوع ہے نا، ایک حصہ ہے انکار، ایک حصہ ہے اقرار. انکار کیا ہوا؟ بدبختی. اقرار کیا ہوا؟ خوشبختی. اب اقرار کے ساتھ بھی عوامل اور حصے ہیں، ایک کردار، اسی طرح اقرار کے ساتھ بھی ایک حصہ ماننا اور پھر اعمال کا ہے. اب اعمال کیا ہیں؟ اعمال شہادت ہیں، گواہی ہیں. کیا گواہی ہے؟ کہ یہ کس راہ کا مسافر ہے، یہ کیا بات مانتا ہے، یہ کس اصول کو مانتا ہے، اس کے ساتھ اعمال شہادت ہیں. تو معزز سامعین کرام، دین اسلام کا سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا کس درجے میں سمجھ آیا؟ یہ تو وہ نشانی ہے جو اللہ کریم کی احسان کی ہے، یہ تو وہ پہلو ہیں جو اس راہ کے مسافر کی زینت ہیں، اس کی مقصد حیات ہیں. اسے اپنے مقام سے آشنا نہیں کرتے، آشنا کرتے ہوئے مقام پر پہنچاتے ہیں، یعنی مسافر با منزل ہوتا ہے. اور اگر یہ ساری بات سمجھ نہ آئے تو آج ہم نے ابھی اس بیان سے پہلے جنازہ نہیں پڑھا. کیا ہے یہ؟ اختتام ہے، یہ ہمیشگی نہیں ہے اس حیات کو، اس حصے کو جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اختیار دیا ہے اللہ کریم نے راہ کے انتخاب کا، اس اختیار کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ بات ختم ہو گئی، زندگی اختیار کرنے والے حصوں کی یہ فرصت کی ختم ہوگی، پھر یہ ایک کتاب، ایک اعمال نامہ بندے کے ساتھ جائے گا. برزخ میں کتنا وقت ہے، کیسا ہے اور کیسے گزرتا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے برزخ کے بے شمار واقعات بیان فرمائے، کیسی کیسی تکالیف بھی بیان فرمائی گئی ہیں، کون کون سے حصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کی ابتدا سے اور قیامت کے قائم ہونے تک کے بیان فرمائے، پھر کیسی کیسی آسانیاں، خوبصورتیاں اور نکھار. بندہ فوت ہو گیا، ظاہری طور پر وجود جو ہے اس کا بے حس ہو گیا، اسے سردی میں لٹا دو کوئی پتہ نہیں، اسے گرمی میں لٹا دو کوئی پتہ نہیں، وہ نہیں شکایت کرے گا کہ تو کوئی کیا سبب ہے کہ موت ایک تلخ حقیقت بھی ہے اور ایک تلخی بجائے خود بھی ہے. چونکہ موت کی کیفیت اور حال ایسی ہے جیسے خاردار جھاڑی میں سے ایک باریک کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے کھینچ کر نکالا جائے. ایک ایک وجود اور ایک ایک حصے کے، ایک ایک تن کے، ایک 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 سیل سے جا کر جو ہے وہ موت نکلتی ہے، روح نکلتی ہے. اس کی کیا کیا کیفیات اور حال بیان کیے جاتے ہیں. اور ایک سخت پہلو ہے، اور اس سختی سے گزر کر فوت ہونے والا اپنی پیشانیوں پر اس سختی کا پانی ہے نا، پسینہ آ جاتا ہے، اسے گزرنے والا بظاہر سردی اور گرمی کی شکایت نہیں کر رہا. کتنے ہی چہرے ہم نے دیکھے ہیں جوں جوں قبر کے نزدیک جا رہے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر کھلکھلاہٹ آ رہی، مسکرا رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بھی غالباً میں نے عرض کی تھی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پر جو ان کا معالج تھے، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ کریم انہیں اجر عطا فرمائے، کمی بیشی ان کی معاف فرمائے، اچھے انسان ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ رات شام کو فوت ہوئے ہیں، جمعۃ المبارک ہے، آپ کے حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ آپ کا جنازہ جمعے کے بعد ہی ہو سکے گا، اس سے پہلے آپ نہیں پہنچ پائیں گے. تو اگر آپ اجازت دیں تو یہاں اسپتال میں ہم انتظام کر دیں کہ اتنا لمبا نہیں رہا جا سکتا. تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جو معاملہ بیماری کا تھا اور دنیا کی حیات کا تھا، اس میں آپ کی بات درکار تھی، آپ کی رائے درکار تھی، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، وہاں ضرورت تھی کہ دوا کیا ہو کیا دوا نہ ہو. میں کہا معاملہ وہاں چلا گیا جہاں آپ کے اصولوں کی کوئی پابندی نہیں رہی. تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ کا لانا میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ وجود بھی اسی طرح تر و تازہ ہوگا، جہاں ہلاؤ گے ہلتے چلا جائے. لیکن شام کا وصال، ساری دوائی میڈیکیشن اپنی جگہ. جوں جوں وقت قریب آتا گیا، چونکہ میں تو اس وقت کا ساتھ تھا، اور دفنانے تک چہرہ جو ہے وہ کھلکھلاتا گیا، لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک جو وجود کے بال تھے وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے، جو عمر کے ساتھ چہرے پر ایک نشان بنتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے. آپ غور کرنا کبھی اس طرح تصویریں اٹھا کر دیکھا، کتنے لوگ ہم نے دیکھے. خوشبخت اللہ کا احسان. دنیا کیا کہتی ہے کہ دھوپ میں لٹاؤ، سردی میں لٹاؤ، برف پر ڈال دو، کوئی شکایت نہیں کر. وہ کیا حصے ہیں جہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، وہاں مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. تو جہاں یہ عطا ہے، کبھی غور کیا کہ کیسا کھلکھلاتا چہرہ اس سختی سے گزرتا ہوا جوں جوں قبر کے قریب جاتا ہے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. فوراً سنبھالو، کیا ہوا؟ تعفن پھیلنا شروع ہو گیا. یہ بھی کیا سبب ہے؟ اس راہ کا انتخاب. مسافر کی منزل وہ جس راہ کا اس نے انتخاب کیا. معزز سامعین کرام، اور رب کائنات کا احسان کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پسند فرمائی اور اس حصے کو ایسا پسند فرمایا کہ اس راہ کے چلنے والے قیامت تک قائم رہیں گے. اب جب بات یہاں اور اس نزاکت کی آئے گی تو یہ محال ہے کہ ہم اپنی بات نہ کریں, کیونکہ اس موضوع کی بحث میں آج کے وقت میں ہم شامل ہیں. آج کا اقرار اور انکار اسی آیا کریمہ میں اسی گفتگو اور اسی رہنمائی کے تحت آتا ہے. تو پھر اگر آج ہم اپنی راہ کا انتخاب نہیں دیکھیں گے, اپنی راہ کے انتخابات کے ساتھ اپنے معاملات اور اعمال نہیں دیکھیں گے, تو پھر کیا ہمارے بعد میں آنے والے دیکھیں گے؟ پیدا کیے گئے ہیں, اس امتحان گاہ میں پہنچا دیے گئے, استعداد عطا فرمائی گئی ہے اور حق بہم پہنچا دیا گیا ہے. کل یا پرسوں کوئی ساتھی ملنے آیا تو وہ اپنی خواب بیان کر رہے تھے, تو خواب بیان کرتے ہوئے کچھ باتیں انہوں نے بیان کی, مجھے اب وہ یاد نہیں ہے, لیکن میں نے ان کی بات سن کر ان کو ایک چیز عرض کی. میں نے کہا جو مجھ کم علم کو سمجھ آتی ہے آپ کی خواب سے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا ہے, آپ کو دین کی طرف ایک مزید رغبت کا سبب نصیب ہوا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال تھا لیکن آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا, تو اللہ کریم نے آپ کے لیے آسانی فرمائی. اور یہ یاد رکھیں, یہ بڑی نازک بات ہے, استعداد ہے, کلام ذاتی موجود ہے, یعنی اسباب, استعداد اسباب, اس کے بعد ضرورت کو نہیں کہ کسی کو مزید کوئی رہنمائی ملے, یہ اس کا احسان ہو جاتا ہے. اسے اپنی مخلوق سے پیار ہے, وہ مہربانی فرماتا ہے اور کرم فرماتا ہے کہ یہ اسباب پہنچا دیتا ہے, سہولت پہنچا دیتا ہے. یہ اسباب جو ہم جیسے کمزوروں کو ایک دفعہ ہوش میں لانے کا سبب بن جاتے ہیں, عطا فرماتا ہے, ضرورت کوئی نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو شاہد رکھ کر فرمایا نا کہ حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے پہنچانے کا, تکمیل دین کی اعلان کے ساتھ پھر گنجائش کوئی نہیں رہی کہ کوئی کل جا کر روز معاشر اپنا کوئی جواز پیش کر سکے گا, جواز ہے ہی کوئی نہیں, رہا ہی کوئی نہیں. پھر کوئی مدد مل جائے تو اس کا احسان ہوتا ہے, کوئی بندہ اس کا بندہ, کوئی خواب, کوئی کیفیت, کوئی حال, کوئی موقع ایسا میسر آ جائے کہ جس سے بندے کو ایک دفعہ ایک دستک مل جائے اس کے قلب پر اور وہ ہوش میں آ جائے کہ میں کیا کروں, اسی زمن میں مجاہدات بھی آ جائے. یہ جو اضطراری مجاہدے ہیں اسی زمن میں آئے, کوئی دکھ تکلیف اور عطا کے پہلو بھی ہیں. قرآن کریم آپ دیکھیں نا کہ چیز عطا فرمائی اس کے ساتھ بھی بات ہے اور تکلیف آئی اس کے ساتھ بھی بات ہے, دونوں حصوں میں ہوش کر لے کہ آج موقع ہے. پھر فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہم المقتدی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی, سو آپ انہی کی ہدایت کی پیروی کریں. یہاں پھر بات سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرف گئی کہ یہ وہ جماعت ہے, وہ راہ ہے جو راہ ہدایت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی اقتداء فرمائیں, اور جب اسی راہ کی بات آئے گی تو امت کے لیے کیا حکم ہوگا, امت کی راہ کون ہوگی جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس راہ کا صرف بحث تک آنا بات مکمل نہیں ہوگی, ضروریات دین کا جاننا انتہائی ضروری ہے. پھر ایک چیز عرض کروں کہ میرے سامنے لائٹ جل رہی ہے, وہ اپنی تئیں جل رہی ہے, جہاں پر ہے وہاں جل رہی ہے, لیکن اس ماحول میں روشنی بکھیر رہی ہے. میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، میں اپنے تئیں بات کر رہا ہوں، ایک آواز ہے، لیکن اس ماحول میں میری آواز ایک ارتعاش پیدا کرتے ہوئے آپ تک کلام پہنچا رہی ہے. اپنے اعمال کو درست کیا جائے، اپنے اذکار کو مضبوط کیا جائے، ایک لائٹ، ایک کونے میں رکھا بلب اندھیرے کا سینہ چاک کر دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے، اور اللہ اللہ کرنے سے اس معاشرے کے غبار نہیں چھٹیں گے. بات ادھر نہیں ہے، بات ادھر ہے. تو اپنے معمولات کو مضبوط کریں، اپنے اذکار کو، ذکر کو، اسباق کو، لطائف کو، مراقبات کو وقت دیں. اور اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. اگر کسی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کسی کے ایک قدم کو ڈگمگانے سے بچنا ہم گناہگاروں کے کسی عمل سے ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم گناہگار بھی کسی بات کو لے کر اس کے حضور پیش ہو سکیں گے. تو جب آپ اپنے معمولات پر محنت کریں گے تو یہ جتنی انتظامی امور ہیں، میں ابھی بھی یہ میرے سامنے ایجنڈا پڑا ہے آج کی میٹنگ کا، یہ سوال جواب، یہ باتیں شاید ان کی ضرورت نہ رہے. ہمارے اپنے اندر کمزوری ہے، ہمارے اپنی کمزوریاں ایسی ہیں کہ ہمارے معمولات مضبوط نہیں ہیں. ہم ذات میں پھنس جاتے ہیں، ہم شخصیات میں پھنس جاتے ہیں. اصول بڑے واضح بیان فرمائے گئے. مشائخ اعظام نے، اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایسا سہل اور آسان ہماری رہنمائی کا سبب اللہ نے عطا فرمایا، کسی شے کا کوئی دھوکہ نہیں رہا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سمجھ پایا. ایک بات کو بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آمیزش جو تصوف کے نام پر پیدا کر دی گئی تھی کاٹ چھاٹ کر انتہائی صاف او بالا منازل تک کی بات چلے گی. کہاں قلب سے شروع ہوئی، او بالا منازل تک کی بات چلے گی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک کتنے لوگ تھے جو ان منازل سے واقف تھے؟ کتنی تحقیق ملتی ہے. ہم پر تو اللہ کا احسان ہے کہ خیر القرون کے بعد آج تک جس شناسائی سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تحریروں میں نہیں مل رہی، بیان میں مل رہی ہے. جانے والے بتا رہے ہیں، کتابیں نہیں بول رہی تحقیق کی. اس کا احسان. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کون سا پہلو چھوڑا ہے جس پر نہیں بیان فرمایا؟ ہم کتنی کی گئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں نا. ایک حصہ ہے عطا کا، اس کا احسان. ایک حصہ ہے مقتدی کے پہلوؤں میں اپنے ماننے کا. ہم وہاں کہاں کھڑے ہیں؟ جب اس پہلو کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے بڑا قیمتی وقت ہے. یہ فرصت سب سے بڑی دولت ہے دار دنیا میں. ہیرے جواہرات لے لو، سونے چاندی کے ڈھیر انبار لگا لو، ایک لمحہ زندگی کا خرید کر دکھا دو. اس جہان فانی کی قیمت پورے کی لگا دو. جب ملک الموت وارد ہوتا ہے اور ہچکی جو ہے وہ سانس کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے، اس لمحے کو خرید کر تو دکھا دو. ہم نے کیا کرنا ہے بھائی اس خزانے کو؟ کدھر لے جائیں گے؟ ہمارا یہ کرے گا کیا؟ خزانہ تو سارے کا سارا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. پھر یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق سے منفعت لے کر اس سودے کو ناقص کرنا، یہ کس معنوں میں چلا جائے گا؟ تو کیا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک معاملات تک نہیں ہمیں تنبیہ کی؟ عمومی ساتھی سے لے کر ذمہ داران تک کے معاملات، اور ایک دوسرے کے طرح نا ذاتی معاملات، ایک بام معاملات، ذاتی سے بام معاملات تک ایک ایک حصے میں رہنمائی کی، کتنا کم اس پر عمل کر رہے ہیں. اب یقین مانیں، ای میل آئے گی، آج اس زمانے میں بھی خط آتے ہیں روز، ذکر نہیں ہو رہا، نماز نہیں پڑھی جا رہی، یہاں کھانا بھی کھا رہے ہو، سو بھی رہے ہو، معاملات دنیا کے بھی کر رہے ہو، وہاں تو کوئی نہیں کہہ رہے، یہاں ضرورت پیش آ رہی. اور امتحان ہے کیا؟ اور یقین کریں، جتنے بھی کو مجھ سے سوال کرتا رہے نا، جتنی بھی باتیں مجھ سے پوچھتا رہے اور جتنی بھی رہنمائیاں مانگتا رہے، پتہ میں ایک بات کیا جواب میں کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں ذکر کو باقاعدگی کے ساتھ اختیار کرو. اگر مجھ سے پوچھو گے ہر سوال کا جواب، تو میں کہوں گا کہ اللہ کی یاد. فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے نماز کا. قرآن کریم میں بارہا ارشاد فرمایا گیا، کتنا ارشاد فرمایا گیا زکوٰۃ کا، ہماری ادائیگی اور اس ادائیگی کے ساتھ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں. کا مطلب ہے ایمان، عبادات اور معاملات کا انحصار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نیت پر ہے. ہر عمل کا بنیاد نیت پر. تو نیت کیا ہے؟ کسی نے کندھے پر اٹھا رکھی ہے؟ ایک کیفیت اور حال ہے. اور اللہ اللہ کہاں کرتے ہو؟ کیفیت اور حال پر نہیں. ہر شے کی بنیاد ہے مضبوط، اللہ اللہ کرو ذات کے لیے نہیں، ذات باری تعالیٰ کے لیے. اپنی مراقبات و منازل کو دیکھتے ہوئے نہیں، اس کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے، اس کی تعمیل حکم میں کرو. بے نیاز کر دے گی، مستغنی کر دے گی. دنیا معافی کہیں کسی جگہ کوئی بات ایسی نہیں ہوگی کہ تو خالص اللہ اللہ کرنے والے کے سامنے دیوار ڈالتے نہیں ہیں. دنیا کی سب سے مشکل ترین جو بات ہے کیا ہے؟ بھوک ہے، افلاس ہے، کیا ہے؟ موت. تو اللہ کی یاد اور نور ایمان اس پل سے بھی ہنستا ہوا گزارتی ہے. پیچھے یہاں کیا بچا بھائی؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے لوگ جان جان اس کے سپرد کر دیتے ہیں، پیچھے کیا بچتا ہے؟ اپنے اسباب کو مضبوط کریں. دیکھیں تو صحیح، ساری انتظامی امور میں بنیاد کس نقطے کو دی گئی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہو الا ذکر للعالمین. فرما دے کہ میں تم سے اس یعنی قرآن کا صلہ نہیں مانگتا. بات آ گئی نا سودوں کی، میں بڑا بزرگ ہوں، جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی نہیں ہے. آج اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ جو میری بلندی منازل ہے کسی کی نہیں ہے، میں علیم نعوذ باللہ، تو یہ تو اس کی ذات، مجھے کیا معلوم میری حیثیت کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، کتنا بڑا شرف ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے کیوں پوچھا کہ یہ کیوں ماجرا ہے؟ اللہ کریم نے وہ انہیں عطا فرمایا. تو ذات نہیں، ذات باری تعالیٰ، اللہ کی یاد، اسے مضبوط کریں، شکر ادا کریں اپنے اللہ کا کہ بارے اللہ تیرا احسان. عمل صالح، نوری ایمان بنیاد ہے، کیونکہ اس کے بغیر راہ ہی کون ہے، دروازہ ہی نہیں ہے، بند ہے ہر شے. ابتدا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پھر بات آتی ہے عبادات کی، معاملات کی. اللہ کریم قبول فرمائے، معزز سامعین کرام مہربانی اور احسان فرمائیں، تو جب کوئی اس کے حضور پیش ہوگا نا اس جہان فانی سے عالم برزخ میں اترے گا تو کرم اور احسان فرمائیں, قبول فرمائیں, تو یہ اس کی رضا ہے. تو جس سے اللہ راضی ہو اسے بخشش نصیب ہو, اور جس سے اللہ راضی ہو کتنا بڑا مقام. اسے دار فانی میں, اسی جہان فانی میں کیفیات قلبی, وہ حصہ جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے, اللہ کی رضا کے ساتھ قرب کی منازل عطا فرماتا ہے. اسے پھر کہاں جا کر لیں گے؟ تکڑے ہوں, اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی. اس سے استقامت مانگیں کہ اللہ کریم, یا اللہ تو نے مہربانی فرمائی, ہمیں عطا فرمائی, ہم کمزور اور گناہگار ہیں, یا اللہ اسی کے ساتھ جوڑے رکھنا, ولسان کو رتبن من ذکر اللہ, اور زبان تر جائے اس تیرے نام سے جب رخصتی ہو یہاں سے دار فانی سے. کون دے سکتا ہے؟ ہم مخلوق سے منفعت لینا شروع کر دیں. مجھے یاد ہے کہ انتہائی کم عمری میں میری جو ذمہ داری ہیں وہ لگی ہیں, اور مختلف شعبوں میں لگی ہیں, گلی گلی کی دعوت میں بھی لگی ہیں, اور وہاں سے لے کر آج یہاں تک, ان تمام ماحول میں ہر پہلو ہے, اور کبھی دعویٰ یہ نہیں کیا کہ میں بڑا جی پارسا اور بڑا نیک یا میرے جیسا کوئی اور ہے. ہمیشہ اللہ سے معافی طلب کی ہے, لیکن یاد رکھیں اتنی احتیاط رکھی کہ اگر میری ذمہ داری نہیں تھی سلسلے میں, تو ساتھی تو اپنی شیخ کی محبت میں کرتے ہیں نا جی, کہ یہ بھائی ہے, یہ بیٹا ہے, وہ تو اس محبت میں لگے ہوتے ہیں. اگر میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں اور میری ذمہ داری نہیں ہے, تو میں اس دروازے سے اٹھ گیا ہوں. اگر آپ یاد کریں نا, تھوڑا سا ایسے واپس یاد کریں, تو میں بیان کے بعد بیچ میں سے اٹھ پلا کیوں جاتا تھا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بختوں والے لائن بنا کر جیسے حضرت کو سلام دے رہے ہیں, ایسے مجھے بھی سلام دے رہے ہیں. میں کون ہوں بھائی اس لائن کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں سب کو سلام دوں؟ دانستن جب ذمہ داری لگی, میں دانستن وہاں کھڑا ہوں کہ اگر میری ذمہ داری ہے اور میں جانتا پہچانتا نہ ہوں گا, تو میں معاملات کیسے حل کروں گا, ملنے میں اور نہ ملنے میں. کیا ہے دونوں طرف کیا دیکھا؟ حکم. حکم کیا ہے؟ یہاں میں ایک دفعہ دفتر میں بیٹھا تھا, مجھے بندہ نہیں یاد, وہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو تعلقات کی نظر سے نہیں دیکھ رہے, اور یہ درست نہیں کر رہے تم. وہ دوست تھا, کافی دفعہ ملا ہوگا, مجھے یاد نہیں. اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں مل رہے. اب اس سے مراد یہ تھی کہ صاحب حیثیت یا صاحب عہدہ, تو سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج یہ رونق جو ہے حضرت جی کے نام سے ہے, تو اللہ ان کی زندگی کرے کل وہ نہ رہے تو تمہیں کسی نے پوچھنا بھی نہیں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا میاں بات یہ ہے, ہر ایک کا دیکھنا اپنا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اجداد میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ گھر بار نہ ہو. ہمارے دادا نے, بڑے دادا کے دسترخوان پر بھی شام کو 10-15 مہمان ہوتے تھے, جیسے بھی تھے, غریب تھے, جو بھی تھا, لیکن ہمارے پاس بڑے جو دادا ابو جی ہیں, جو حضرت جی کے دادا ابو جی, ان کے دسترخوان پر بھی شام کو 10-15 مہمان ہوتے تھے ہمارے ڈیرے پر. تو میں نے کہا ہمارا آبادی سے باہر ڈیرا ہے. تو 1968 میں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں پہلا حلقہ ذکر جو ہے باقاعدہ جماعتی طور پر ذکر شروع کرایا تھا, وہاں چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہے. حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی خواہش تھی, آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نقشہ ایسے کاغذ پر لکیر کا بنایا, اور اسی مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا. تو آپ کے وصال کے بعد وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے, مسجد امیر. تو وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ ایک حلقہ ذکر جو ہے باقاعدہ اجتماع کیا تھا. میں نے کہا وہاں سے یہاں تک جو افسر اور جو بڑا کاروباری لے کر آئے اس کا نام بتا سکتے ہو مجھے؟ اور میرے اللہ کو منظور ہو کہ یہاں سے واپس میں نے اس پتھر پر جا کر بیٹھنا ہے, کون سا افسر اور کون سا کاروباری وہ روک سکے گا اس بات کو؟ تو یہاں رب کائنات کیا فرماتے ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا, اور معاملہ یہ سودا ہے ہی رب کائنات سے جو رب العالمین ہے, لوگوں سے منفعت لے کر کیا حاصل ہے بھائی میاں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر کوئی اپنی ذات سے بڑا واقف ہوتا ہے, ہم تو بحث دوسرے پر کرتے ہیں نا, دوسرے کو بندہ کلی طور پر نہیں جانتا, بڑا اعتراض کر رہا ہوتا ہے, اندر سے بندہ کچھ اور نکلتا ہے, ہم معترض ہوتے ہیں وہ جانثار ہوتا ہے, ہم جانثار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دغا دے رہا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں. سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اپنی خرابیوں کو جواز دیتے ہیں. اس جواز دینے کو ہٹا کر دیکھیں نا اپنے آپ, وہ یہ مخلوق کسی کو کیا دے گی, خود محتاج ہے. اپنے اللہ سے تعلق ہو, جو تربیت جو حصے بتائے گئے ہیں کبھی کھولو پڑھو دیکھو, ایک چیز آپ کو میسر آئے گی, سالک کی بھلائی, اور کیا چاہیے؟ اللہ کریم استقامت فی الدین عطا فرمائے, تکڑے ہوں اور یہ جو حصے ہیں نا, اور فرما دیں کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا, تحریراً تقریراً دونوں طرح عرض کیا ہے, عمومی طور پر اور خصوصی طور پر عہدیداران کو منفعت پر نہ جایا کریں, کہیں لین دین ہو کوئی بات ہو اسے اصول شریع پر لائیں, تحریر میں لائیں, بتائیں شہادت ہو, اگر شہادت سے تحریر سے اور بتانے سے اجتناب ہے تو پھر یہ میاں کیا ہے, اور بات چھپتی کوئی نہیں ہے. جب بندہ غلطی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, من جانب اللہ وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ بات ضرور عرض کروں گا اور خصوصاً ذمہ داران سے, کون سا سودا کرنا ہے یہ؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا, یا یہ کہ کچھ فائدہ دنیا کا لے کر جب جائیں گے تو حساب برابر, قبر میں اتریں گے تو جو لینا تھا وہ لے لیا. اللہ کریم فرماتے ہیں نا, جنہیں آخرت چاہیے ہو انہیں آخرت عطا فرماتا ہوں اور مانگنے سے زیادہ عطا فرماتا ہوں, اور جو دنیا کے طالب ہوں انہیں دنیا ہی دے دیتا ہوں اور کچھ دنیا دے دیتا ہوں. اب وہاں تو فرق کوئی نہیں, فری کس میں فرق ہے نا جی, یہ جو مخلوق ہے خالق کی طرف تو فرق کوئی نہیں. اللہ کریم کی سنت تو تبدیل نہیں ہوتی, اصول تبدیل نہیں ہوتے. تو یہ نازک معاملات ہیں, ان کو دیکھا کریں. میرا نہیں کچھ, اس حکم سے سب کچھ, تو جو میرے آگے ہیں ان کا ہے سب کچھ. تو نا یہ بتی جل رہی ہے, اس کے پیچھے ایک آن آف ہوگا, سوئچ ہوگا. اگر وہ سوئچ یہ سمجھے کہ یہ سارا جو ہے یہ روشنی کا سامان میں ہی ہوں, تو پچھلا سوئچ بند کر دو تو وہ سوئچ کہاں جائے گا, وہ تار کہاں جائے گی جو اس سے وہاں تک کی ہے. تو اگر اس ساری عطا میں اپنا حصہ نہیں دیکھتا, تو جو مجھ سے آگے ہیں وہ اپنا حصہ رکھیں گے, تو پھر کیا ہوگا یہ سوئچ؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تربیت بھی ضروری ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے جب باتیں پہنچتی ہیں, تو یہ احتیاط کریں. ہمیں تو کوئی علم ہوا کوئی رہ گئی کوئی نہ ہوا, جہاں یہ سودا ہے نا, ان ہو الا ذکر للعالمین, یہ تو جہانوں کے لیے نصیحت ہے, وہ عام فرما دی ہے رب العالمین, اور جہاں سے اجر لینا ہے اس کی ذات علیم ہے, وہاں کسی شے کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے. تو جتنی بڑی عطا ہے اتنا بڑا یہ نازک معاملہ ہے, اور کوشش کریں کہ جو معاشرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو معاشرے کی شدت ہے, یہ جو اندھیر ہے, یہ جو تکلیف ہے, اندھیری رات ایک جگنو کیا حیثیت رکھتا ہے. ٹمٹماتی بتی بھی اندھیرے کا سینہ چیر رہی ہوتی ہے. تو کم از کم اس معاشرے کی شدت میں کچھ بھی نہ ہو. او بھری اندھیری رات میں کوئی ٹمٹماتا دیا تو اس سے یہ غرض نہیں کہ میں دیا ہوں. یہ وہ عمل ہے جو نتیجے میں ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کی رضا کو جائیں تو ہمارے معاشرے میں ٹھہراؤ اور امن آئے گا. اور میں دیکھ رہا تھا دو دن پہلے, ہمارا جو گورنر ہے اسٹیٹ بینک کا, اس کی وہ بیان کر رہا تھا ٹیلی ویژن پر. اب کیا ہے پاکستان کا مطلب؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی جانیں قربان ہوئیں, کتنی عزتیں تار ہوئیں, ہمیں نہیں معلوم اتنی تعداد. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سر عام اس پر سکرین پر کہہ رہا تھا کہ اس سال شرح سود پتہ نہیں 12 یا 13% کا. شرح سود کا لفظ جو ہے اس نے 3 سے 4 مرتبہ استعمال کیا. میں سوچ رہا تھا ہم چلے ہیں امن ڈھونڈنے, ہمارا اعلان ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وطن کا نام ہے پاکستان, مطلب ہے لا الہ الا اللہ. اعلان کیا کر رہے ہیں؟ شرح سود. اور کوئی کو ہوتا ہے نا کوئی شرمندگی, کوئی احساس, اور قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے, اور ہم بنیاد کیا رکھ رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کی. تو یہ وہ ماحول ہے اور وہ ہمارا کردار ہے جس سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور جس راہ کے مسافر ہیں. ذلالت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو اپنے حصے کی جو بے عملی ہے اسے تو ہم نکال لیں, اپنے حصے کا جو سود کھانا ہے اس کو تو نکال لیں, اپنے حصے کی جو بدکاری ہے اس کو تو ہم نکال لیں, اپنے حصے کی جو بے حیائی ہے اس کو تو نکال لیں. کہتے ہیں کشمیر کی مدد کرو. کس طرح مدد کرو؟ خاموش, ایک منٹ کے لیے خاموشی کر لو. کوئی فوت ہو گیا کیا کرو؟ اس کے لیے وہ جلا دو, موم بتی جلا دو. کہاں سے یہ اصول یہ ہیں؟ غزوات و سرایا کوئی نہیں پڑے, ریاست مدینہ کے قیام میں حالات کوئی نہیں پڑے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی دیکھی گئی نظر جس طرف گئی ہے اس پر جان مال اولاد قربان. آپ کی ذات تو بہت بلند, آپ جہاں سے جس جگہ سے گزرے اس جگہ کے گزرنے پر ہر شے قربان. کیسی کیسی تکالیف سے آپ گزرے. ہم کیا کہتے ہیں؟ خبردار بولو نہیں دشمن مارے گا. بنیاد رکھتے ہو ریاست مدینہ کی, تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اپنی بے عملیت کو تو چھوڑ دیں, اس سے تو نکل آئیں. اور یاد رکھیں یہ وہ راہ ہے جس سے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. پھر کسی خاموشی اور کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے اظہار کے لیے خاموش کھڑے ہیں. ایسی صورتحال میں مدد بھی پہنچے گی, حالات بھی بدلیں گے. لیکن ضرورت کیا ہے؟ اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو, اور اس کھڑے ہونے کے لیے نوری ایمان. اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے, ہمیں یہ خالص سودے عطا فرمائے جو اس کی ذات سے ہوں, یہ برکات عطا فرمائے جو ہمیں اس دنیا کی منفعت اور لوگوں کے لالچ سے بالا کر, اور ہمیں اپنا ذکر مضبوط اور راسخ عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اس امت کے حال پر رحم فرمائے, اور اسے غیرت ایمانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بارے اللہ ہم کمزور اور گناہ گار ہمارے حال پر رحم فرما, ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں سچا اور باعمل مسلمان اپنی محبت عطا فرما دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا, دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق, مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما دے. یا اللہ تو غفور الرحیم, اس امت کے حال پر رحم فرما, بار الہ ہمیں اس بے عملی کی صورت سے نکال, ہمیں با عمل بنا. یا اللہ اس وطن عزیز کے حال پر رحم فرما, یا اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, بار الہ کسی مظلوم کی آہ سن لے, بے شمار مخلوق تیری مظلوم ہے بار الہ. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہمارے حال پر رحم. یا اللہ اس امت کی حالت یہ ہے کہ اس امت کے لوگ, ہمارے کشمیری بھائی اپنی گھروں میں قید ہیں اور مظلوم ہیں, اور ہم بیٹھے ہیں مومبتیاں جلا رہے ہیں. یا اللہ ان کے حال پر بھی رحم فرما اور انہیں آسانیاں عطا فرما. یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے, معاشرے میں تنگی اور تکلیف ہے, بار الہ امن اور ٹھہراؤ عطا فرما. یا رب العالمین تو غفور رحیم ہے, بے شمار گناہ اور غلطیاں ہیں, بار الہ ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں, رب العالمین بار الہ تو حاجت روا ہے, ہماری ضروریات پوری فرما دے. بار الہ ہم بیمار ہیں, کمزور اور نحیف ہیں, بار الہ تو صحت اور آسانیاں عطا فرما. بار الہ ایک افرا تفری ہے, گھر گھر نہیں رہے, خاندان خاندان نہیں رہے, ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. بار الہ ہماری تلخیاں جو ہمارے کردار کی ہیں, بار الہ اپنے کرم اور احسان سے اسے محبتوں میں بدل دے. یا رب العالمین جہان فانی ہے, مسافر ہیں, بار الہ یہاں سے جانا نور ایمان سے عطا فرما. یا اللہ حیات برزخیہ آسان اور سہل فرما. یا رب العالمین روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير. اللهم صل على محمد النبي وآله وصحبه وبارك وسلم, وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمة.
الله 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 اللہ اللہ اللہ